زمانہ رومیہ ثانی تبریز دوران حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار. جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی ترک کرتا ہے کار شیطانی. جس پہ ہوتا فسق کرتا ہے دور منزل سے پیر تیرا ہو گر چلا سانی. فسق کرتا ہے دور منزل سے ہے کیسی جولانی. کیسی مستی ہے کیسی جو لانی جب ملا درد خون حسرت سے کیا کہوں اس کا ذوق ایمانی جب ملا درد خون حسرت سے کیا کہوں اس کا ذوق ایمانی صحبتِ صحبتِ اہل دل کی برکت سے دل میں اختر ہے کیسی تابانی دل میں اختر ہے کیسی تابانی جس پہ ہوتا ہے فضل رہے ترک کرتا ہے کار شیطانی
بسم اللہ الرحمن الرحیم نشرطی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تصنیف ہے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تانوی نور اللہ مرقدہ کی 21واں واقعہ حق تعالی کو دیکھنا اور بات کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا سے اوپر تشریف لے گئے ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا اور عبدالرزاق نے روایت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے اور ابن حزیمہ نے عروہ ابن زبیر سے دیکھنے کو ثابت کیا کعب اخبار اور زہری اور معمر سب اس کا یقین رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے نسائی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے قول نقل کیا ہے کہ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ خلت یعنی دوستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو اور کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہو اور رؤیت یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ نگاہ سے اور ایک مرتبہ دل سے یہاں ایک اشکال مرزوی سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے امام احمد ابن حنبل سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جو شخص یہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ بولا ہے تو کس دلیل سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کا جواب دیا جائے تو انہوں نے فرمایا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت ربی یعنی میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ بعض صحابہ کی رائے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں ہے کہ لا تدرکہ الابصار کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی لیکن جب احادیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو اس آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتی کہ پورا کا پورا علم وہ جان جائے، تو اس طرح کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کو سارا علم ہو جائے، کیونکہ وہ لامحدود ذات ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ باعث عظیم الشان منزل کا عظیم الشان رہبر، اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ ایک دوست جمانی صاحب سے فرمایا کہ آپ ٹیک تو لگا رہے ہیں لیکن میرے مضامین کی ٹیکنگ میں کمی نہ آنے پائے اور ٹیک آف بھی کر جائے، یعنی ہم سب کے قلب و جان کے جہاز اللہ کی طرف اڑ جائیں اور زمین کے شر اور فتنوں سے، نفس و شیطان کے شر کے چنگل سے رہائی پا جائیں۔ جہاز پر حملہ اکثر رن وے پر ہوتا ہے۔ عربوں کی جب اسرائیل سے جنگ ہوئی تو اسرائیل نے مصر کے جہازوں کو رن وے پر ہی تباہ کر دیا تھا۔ جس کے قلب و جان کے جہاز زمینی تعلق میں مبتلا رہتے ہیں اور زمین کے ایئرپورٹ اور رن وے پر کھڑے رہتے ہیں تو نفس و شیطان کے حملے ان کو وہیں تباہ کر دیتے ہیں، اور جو اپنے قلب و جان کو لے کر اللہ کی طرف اڑ گئے وہ جسم سے زمین پر رہتے ہیں اور قلب و روح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتے ہیں۔ غور سے سنیے، جسم سے وہ زمین پر ہیں لیکن قلب و روح سے اللہ تعالیٰ کے قرب کی فضاؤں میں اڑتے رہتے ہیں۔ شیطان اور نفس کے چنگل سے اللہ ان کو آزادی دے دیتا ہے۔ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کی شادی نہیں ہوئی یا بیوی کا انتقال ہو گیا یا سفر کی حالت میں ہیں، وہ اگر قلب و جان اللہ کے ساتھ مشغول نہیں رکھے گا تو عورتیں اور فتنے اور اس قسم کی چیزوں میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے۔ لیکن جو صورتاً زمین پر ہیں مگر اپنے قلب کے اعتبار سے ٹیک آف کیے ہوئے ہیں، اڑ رہے ہیں، تو زمین والے ان کو کیسے پائیں گے؟ زمین کے فتنہ گر اور زمین کے ستم گر اور زمین کی جفا کاریاں اور شیطان کے سفارتکار اس کو نہیں پا سکتے۔ لہذا ہمارے اکابر اور بزرگوں نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اور ذکر اللہ کا دوام کرتے ہوئے اسباب معصیت سے دوری کا التزام رکھو، کیونکہ جو معصیت کے قریب ہوگا وہ بچ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے معصیت سے منع ہی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ ہماری حدود ہیں، ان حدود کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیونکہ جو اپنا جانور کھیت سے قریب چرائے گا کسی وقت بھی ابتلا ہو سکتا ہے، لہذا اللہ کی طرف بھاگو۔ یعنی حضرت والا فرما رہے ہیں گناہ تو دور کی بات، گناہ کے جو اسباب ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ گناہ کے جو اسباب ہیں، یہ نہیں کہ کسی جگہ پر چلے گئے اور اپنے نفس بھروسہ کیے ہوئے ہیں کہ مجھ پر کوئی گناہ کا اثر نہیں ہوتا، مجھ پر عورتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت والے صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت والا فرماتے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کیا ہے، صحابہ نے پردہ کیا ہے، صحابیات نے پردہ کیا ہے، تو کیا ہم ان سے زیادہ پاک ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے تو یہ نہیں فرمایا کہ ہمارا دل صاف ہے، لیکن شریعت نے ظاہر کو ہی منع فرما دیا کہ جو ہماری حدود ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور یہ جو حضرت والا نے فرمایا کہ ان کیونکہ جو اپنا جانور کھیت سے قریب چرائے گا کسی وقت بھی ابتلا ہو سکتا ہے. یہ ایک حدیث شریف کی تشریح ہے اور حدیث شریف کے جملے کا مطلب بیان کیا ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بالکل ظاہر ہے اور حرام بالکل ظاہر ہے اور ان دونوں ان کے درمیان کچھ مشتمل چیزیں ہیں, شبہات والی چیزیں ہیں. کہ پتہ نہیں, جیسے جمعرات کو بھی عرض کیا تھا کہ ایک گلاس ہے اس کے بارے میں 99 نیک سچے اللہ والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی پاک ہے, صاف ہے, اس میں کوئی گند نہیں ملا ہوا. ایک جھوٹا آدمی اگر کہتا ہے کہ اس میں ناپاکی ملی ہوئی ہے, اس میں زہر ملا ہوا ہے, فرمایا کوئی عقل مند آدمی نہیں پیے گا. ارے تھوڑی پیاس لگی ہے, برداشت کر لیں گے. اگر ملا ہوا ہو تو فرمایا یہ جو اگر ہیں یہ انشاءاللہ کامیاب بنا دے گا. کیا پتا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں, پھر صبح آ گیا نا, بس اس سے احتیاط کرو. لہذا اللہ کی طرف بھاگو. لیکن علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کس سے بھاگو, اما سو اللہ, یعنی غیر اللہ سے جان چھڑا کر اللہ کی طرف بھاگو, اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. علیہ اللہ بکافن عبدہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی بھی حالت میں میرا بندہ رہے, غریب ہو امیر ہو, بیوی ہو نہ ہو, قید خانہ ہو یا گھر, غریبی امیری بادشاہ کچھ بھی ہو, جتنے بھی حالات امکانی بندوں کے لیے زمین پر ہو سکتے ہیں تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قید خانے میں ڈالا گیا, وہ اللہ کے راستے کا قید خانہ تھا, دنیا بھی کسی جرم کی بنا پر نہیں تھا, ان کا جرم صرف تقویٰ تھا. زلیخا کی بات کو نہیں مانا, لہذا انہوں نے جو اعلان کیا اس میں قیامت تک کے لیے خدا تعالیٰ کے اس عاشق کی تاریخ سازی ہے. الہ آباد میں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ندوہ کے کچھ علماء بیٹھے تھے. میں نے عرض کیا کہ یہ آیت رب السجن احب الی, حق تعالیٰ کی شان محبوبیت پر عظیم ترین دلیل ہے. یہ آیت حق تعالیٰ کی شان محبوبیت پر عظیم ترین دلیل ہے. کیسے؟ رب السجن احب الی, اے ہمارے پالنے والے. مفسرین فرماتے ہیں قرآن پاک کی کئی آیتوں پر جو رب کا جملہ ہے, فرمایا یہ دعا مانگنے کا انداز ہے کہ اے ہمارے پالنے والے. ابھی آج جو درس قرآن ہونا تھا لیکن ہوا نہیں, اس کی مضمون ایک یہ ہے کہ رب کا جملہ کیوں فرماتے ہیں کہ ہم جو آپ کی عبادت جو کر رہے ہیں اس میں کوئی آپ پر احسان نہیں کر رہے, ہم تو اپنے پالنے والے کا حق ادا کر رہے ہیں. جس نے ہمیں پالا ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے. رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا, جو ناقص سے کمال تک پہنچائے. تو فرمایا جب رب کا کہا جاتا ہے آدھی دعا تو وہیں قبول ہو گئی. اگر کوئی کہے کہ ابا, حضرت والد صاحب رحمت برکاتہ تم نے فرمایا کہ ابا میں مزہ نہیں ہے, میرے ابا کہنے میں مزہ ہے, تو اللہ میں تو مزہ ہے ہی لیکن رب کہنے کا مزہ ہی اور ہے کہ اے ہمارے پالنے والے, اے میرے پالنے والے. تو فرمایا کہ رب السجن احب الیہ, اے ہمارے پالنے والے, مجھے آپ کو خوش کرنے کی راہ میں اور نافرمانی سے بچنے کی راہ میں, زلیخا جو قید خانے کی دھمکی دے رہی ہے, میں اس قید خانے کو عزیز تر نہیں, حبیب نہیں, محبوب نہیں, احب سمجھتا ہوں, یعنی بہت زیادہ محبوب سمجھتا ہوں, کیونکہ اللہ اتنے محبوب ہیں کہ آپ جیسے محبوب کی راہ کے کانٹوں کو ساری دنیا کے پھول اگر سلام میں احترامی پیش کریں تو اس کانٹے کی عظمت کا حق ادا نہ ہو سکے گا, کیونکہ غیر محدود عظمتوں کے مالک, غیر محدود شان محبوبیت والے اللہ کے راستے کا کانٹا ہے. لہذا گناہ چھوڑنے میں کتنا ہی غم ہو اس کو برداشت کر لو, اس غم کو جو اللہ کے راستے میں گناہ سے حفاظت پر آئے, یا اللہ حفاظت پر آئے, یا اللہ کی مرضی پر تسلیم و رضا سے آئے, ساری دنیا کی خوشیاں اگر اس غم کو سلام کریں تو اس غم کی عظمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. بزرگ فرماتے ہیں تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے, غالباً علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے, غم دو جہاں سے فراغت ملے, محبت تو اے دل بڑی چیز ہے, محبت تو اے دل بڑی چیز ہے, یہ کیا کم ہے کہ اس کی حسرت ملے کہ کس کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, کس کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اس غم کو جو اللہ کے راستے میں گناہ سے حفاظت پر آئے, یا اللہ کی مرضی پر تسلیم و رضا سے آئے، ساری دنیا کی خوشیاں اگر اس غم کو سلام کرے تو اس غم کی عظمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب اللہ ایسے پیارے ہیں، اتنے محبوب ہیں کہ جن کے راستے کے قید خانے اہب ہوتے ہیں، تو ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے؟ جس رب کے راہ میں قید خانہ اہب ہو، جیسے ہم اللہ اکبر کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ترجمہ نہیں کرتے اللہ بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اہب کا مطلب ہے سب سے زیادہ پیارا۔ تو جس اللہ کے راستے کے قید خانے سب سے زیادہ محبوب ہوں، اس رب کے راہ کے گلستان کیسے ہوں گے؟ تو فرمایا کہ میں نے عرض کیا جب اللہ ایسے پیارے ہیں، اتنے محبوب ہیں، جن کے راستے کے قید خانے اہب ہوتے ہیں، تو ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے؟ یعنی گلستان سے مراد کیا ہے؟ یعنی ذکر و تہجد کی لذات کیسے ہوں گی؟ علامہ سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں کہ وعدہ آنے کا شب آخر میں تھا، تہجد کے مزے کو فرما رہے ہیں، وعدہ آنے کا شب آخر میں تھا، صبح ہی سے یہ انتظار شام ہے، صبح سے یہ رات کا انتظار کرتا ہے۔ یعنی ذکر و تہجد کی لذات کیسی ہوں گی؟ علماء ندوہ اس وقت اپنی زبان دانی بھول گئے، حالانکہ ہے دل روشن مثال دیوبند، ہے دل روشن مثال دیوبند، اور ندوہ ہے زبان ہوش مند۔ اب علی گڑھ کی بھی تم تشریح کر لو، اب علی گڑھ کی بھی تم تشریح لو، ایک معزز پیٹ اس کو مان لو۔ اہل نتوہ کی زمان دانی اس وقت حالت حیرت میں تھی، اور حضرت نے مجھے بہت شاباشی دی۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ جب اسباب معصیت قریب ہو جائیں اور بندہ مجبور ہو جائے، جیسے ریل میں جب بیٹھے تو بہت سی عورتیں بے پردہ آ گئیں، یا جہاز میں بیٹھے مگر اس میں بہت سی ایروسس ہیں، عورتیں بے پردہ ہیں، اب فرار بھی مشکل ہے، تو اس وقت اس بات پر عمل کرے کہ زمین سے ٹیک آف کر دے۔ کیسے؟ کہ جسم تو زمین سے ٹیک آف کر دے، کیسے؟ جسم کو تو اب وہ کہیں لے جا نہیں سکتا، مگر اپنے قلب و جان کو حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول کر دے۔ جسم رہے گا زمین پر، مگر اپنے قلب و جان سے وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوگا، اس کا جہاز اللہ کی حدود عظمت میں طواف کرتا ہوگا۔ پھر جب اللہ دیکھتے ہیں کہ بندہ گھبرایا ہوا ہے، میرے سامنے رحمت کی فریاد کر رہا ہے، تو حق تعالیٰ بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ آپ بتائیے کہ کوئی ڈوب رہا ہو، پریشان ہو، اور آپ فن کے ماہر بھی ہوں، کبھی بھی ہوں اور ذرائع بھی ہوں، وہ بار بار پکار رہا ہو سرکار بچاؤ، بھیا بچاؤ، تو کیا آپ کو رحم نہیں آئے گا؟ تو جو ایسے وقت میں تقاضائے معصیت اور اسباب معاصی میں گرے ہوں، ان کی کشتی ڈگمگا رہی ہو، اور اس کشتی کا نا خدا بار بار یا خدا کہہ رہا ہو، نا خدا یعنی کشتی کے چلانے والا، اس کشتی کا نا خدا بار بار یا خدا کہہ رہا ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر فضل نہیں فرمائیں گے؟ اب ٹیک آف کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، جب جہاز اڑتا ہے تو دو چیزیں لازمی ہیں، ایک پیٹرول وافر ڈالتے ہیں، کیونکہ جب زمین چھوڑتا ہے تو بہت زیادہ پیٹرول خرچ ہوتا ہے، اوپر اتنا پیٹرول نہیں خرچ ہوتا، جب ہوا کے کندھے پہ چل پڑا سارا وزن ہوائیں اٹھاتی ہیں، تو ایک تو پیٹرول چاہیے، دوسرے جہاز کو چلانے والا پائلٹ صحیح ہونا چاہیے، ورنہ پیٹرول سے اڑ تو گیا لیکن اس میں پائلٹ درست نہیں ہے، تو بجائے جدہ پہنچنے کے ماسکو پہنچ جائے گا۔ اسی طرح جن لوگوں نے عبادت تو بہت کی لیکن کوئی شیخ نہیں تھا، وہ اڑے لیکن آگے چل کر بدعت یا غیر شرعی چیزوں میں مبتلا ہو گئے اور اللہ سے دور ہو گئے۔ تو پیٹرول بھی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ شیخ بھی وفادار ہو، شیخ بھی صحیح عقیدے رکھنے والا ہو، شیخ بھی اپنے مریدین کی اصلاح کرنے والا ہو۔ حضرت والا نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت والا ہردوئی نے فرمایا کہ ایک دوست کے یہاں عیادت کے لیے جانا ہے، تو آپ چلیے، حضرت والا ساتھ تھے، تو فرمایا حکیم اختر یہ دیکھو، یہ ایک باغ ہے، دیکھو اس میں کیسے گھاس کیسے اچھے انداز سے کٹی ہوئی ہے، کوئی کچرا نہیں ہے، پھول لگے ہوئے ہیں، اس کو دیکھنے میں کتنا مزہ آ رہا ہے، لیکن درمیان میں ایک اور باغ ہے، اس کو دیکھو، اس کی جو جھاڑیاں ہیں وہ اوپر نیچے ہیں، بلی کتے وغیرہ کی لید وغیرہ رکھی ہوئی ڈلی ہوئی ہے، بدبو وہاں سے آ رہی ہے، دیکھنے کا دل نہیں کرتا. وجہ یہ ہے کہ پہلا جو باغ ہے اس کا ایک مالی ہے جو اس کی کان چھان کرتا رہتا ہے، پھولوں کو پانی ڈالتا رہتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے، اور دوسرے کا کوئی مالی نہیں ہے. ہمیں اسی طرح جو لوگ اپنے دل پر اپنے اوپر کسی کو شیخ رکھتے ہیں، مالی رکھتے ہیں، تو جو ان کی اصلاح کرتا رہتا ہے، ہمیں ان کے حالات اس باغ جیسے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں، ان کے اندر شیخ کی تربیت کا اثر نظر آتا ہے. لیکن جو لوگ اپنے اوپر شیخ کو مقرر نہیں کرتے، یا تعلق تو ہے لیکن ڈھیلا ڈھالا تعلق ہے، تو اس کا حال یہ ہوتا ہے. تو میں اللہ والوں کل بھی عرض کیا جا رہا تھا کہ ان اللہ والوں سے جو تعلق ہے اس کو معمولی نہ سمجھیں. حضرت والا کیوں جاتے تھے ہندوستان؟ حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 50 دن لگانے گئے، خود شیخ تھے، عارف اللہ تھے، اللہ والے تھے. حضرت والا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا تھا کہ ہم آپ کو شیخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو دے دیا. لیکن اس کے باوجود شیخ کیا اور ان کے پاس 50 دن لگانے کے لیے گئے. کیا چیز حاصل کرنے گئے تھے حضرت والا؟ سب حاصل تھا، بزرگوں کا طریقہ، اللہ والوں سے مضبوط تعلق، شیخ سے مضبوط تعلق. حضرت والے صاحب دامت برکاتہم سے فرماتے، حضرت والا فرماتے تھے شیخ کی عظمت ایسی تھی کہ مجھ سے شیخ سے بات نہیں کی جاتی ہے، میرا ہارٹ فیل نہ ہو جائے، تم بات کر لیا کرو، میرا پیغام پہنچا دیا کرو. پھر حضرت والد صاحب احمد برکاتہم بات کرتے تھے، پھر حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بھی ہو گیا، لیکن الحمدللہ وہ جو معمول تھا وہ ختم نہیں ہونے دیا. آج تک پابندی سے حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد حضرت حکیم کلیم اللہ صدیقی صاحب ہیں نام ان کے، نہیں اچھا وہ دوسرے کلیم اللہ ہیں، حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب احمد برکاتہم کی آج بھی فون کرتے رہتے ہیں. تقریباً کچھ عرصہ پہلے دادا کے ساتھ عمرے میں جانا ہوا، حکیم کلیم اللہ صاحب کے بارے میں یاد آیا. ان دنوں حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی حاضر تھے وہاں پر. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ کتنا بھی بڑا ولی ہو لیکن جب خانہ کعبہ اور روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی تو تب جملہ یہ نہیں کہا جائے گا تشریف فرماتے، تشریف لائے ہوئے تھے، اس وقت کہا جائے گا حاضر تھے. تو حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کا فون آیا کہ حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پر حاضر ہیں، فلاں جگہ ابرار نام سے ہوٹل تھا وہاں پر ہیں، تو وہاں ملاقات کے لیے حاضری ہوئی. حضرت والد حکیم غلیم اللہ صاحب کو بتلایا حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کا کہ ان کا میں بیٹا ہوں، بہت خوش ہوئے، دعائیں دی. پھر انہوں نے مجھے کھجور وغیرہ پیش کی. اب اتنے بڑے اللہ والے، تھوڑی شرم ہوئی، میں نے کہا نہیں جزاک اللہ. فرمایا نہیں، بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا جب اللہ والے جب جاؤ اور وہ اللہ والے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے یہاں کی جو کھانے کی چیزیں ہیں ان کے ذریعے نسبت منتقل فرما دیتے ہیں. فرمایا اس لیے وہاں جب جاؤ تو منع یہ جب عارضی یہ وہ نہیں کیا کرو، جو دیں فوراً کھاؤ، گنجائش بھی نہ ہو تب بھی تھوڑا سا ضرور لے لو، پتہ نہیں کس ذریعے سے نسبت منتقل ہو جائے. حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے نائب معمولی شخصیت نہیں ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں. تو کہا کہ اس لیے چیزیں کھا لو، نسبت منتقل ہو جاتی ہے اللہ والوں کے یہاں. یہ اللہ والوں ہم لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. فرمایا اللہ والوں کی نظر پڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے انشاءاللہ تعالیٰ محروم نہیں فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شیخ کی برکتیں حاصل کرنے والا بنا دے. تو فرمایا کہ حکیم کلیم اللہ صاحب نے فرمایا منع نہیں کرو. تو حضرت والے صاحب نامت برکاتہم اب تک ان سے بات کرتے رہتے ہیں، جو سلسلہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے جوڑا اب تک اس کو قائم رکھا ہوا ہے. شیخ کا نام بار بار لینے کی لذت. حضرت والا مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں بار بار اپنے شیخ کا نام اس لیے لیتا ہوں، وہ آپ سمجھ جائیں گے لیکن اس میں ایک راز ہے. آج وہ راز حضرت والا دلیل سے بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کیوں شیخ کا نام لیا جاتا ہے بار بار، کیا وجہ ہے نام لینے کی، ضرورت کیا ہے نام لینے کی، بس بتا دو ایسے ہی بات بیان کر دی جائے. تو فرمایا کہ لیکن اس میں ایک راز ہے، مشکات شریف کی وہ حدیث جو شخص ہجرت کرے گا، پہلا جملہ مشہور ہے، بچوں کو وہ یاد ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها ام امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق عليه. متفق علیہ سے مراد ہوتا ہے وہ حدیث جو بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں بھی ہو. اب دیکھیے یہ حدیث کس طرح حضرت والا نے ثابت کیا ہے بار بار نام لینے کا مزہ. یہ ہے بینی اندر خود علوم انبیاء بے یار و مددگار و اوستا کہ اگر تقوی اختیار کریں گے تو تو اپنے اندر انبیاء کے علوم پائے گا. جو انبیاء کے جو علوم ہیں وہ پائے گا بغیر کسی کتاب کے, بغیر کسی مددگار کے, بغیر کسی استاد کے. انبیاء کے علوم یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کوئی انبیاء سے بڑھ جائے گا. انبیاء کے علوم کیا ہیں؟ یہ حدیثیں ہی تو ہیں. یہی تو انبیاء کے علوم ہیں. یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کیا تھے؟ یہ حدیثیں ہی تو تھی. تو محدثین اور شارحین فرماتے ہیں جس طریقے سے دنیا اور عورت کی طرف ضمیر, پہلے میں حدیث پڑھ لیتا ہوں. دیکھیے اس حدیث شریف کا دو جملے ہیں. پہلا ہے فمن کانت, جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف, تو اس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف. دیکھیے دو مرتبہ آیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف. حالانکہ آپ کو پتا ہے اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ زید میرے پاس آیا, اور پھر دوبارہ زید کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ کہا جاتا ہے زید مسجد میں آیا اور آ کر بیٹھ گیا. یہ نہیں کہا جاتا کہ زید مسجد میں آیا پھر زید آ کر بیٹھ گیا پھر زید قریب, بار بار نام نہیں لیا جاتا. تو اسی طرح فرمایا حضرت والا نے کہ دیکھو حدیث شریف میں جس نے ہجرت کی اللہ اس کے رسول کی طرف, اب اگر یہ جملہ بھی آ جاتا تو اس نے ہجرت کی ان کی طرف تو یہ بھی کافی ہو جاتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ یہ نام لیا تو جس نے ہجرت کی اللہ اس کے رسول کی طرف, تو اس نے ہجرت کی اللہ اس کے رسول کی طرف. وہ آگے فرمایا جس نے ہجرت کی دنیا کی طرف یا عورت کی طرف, تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے. دوبارہ دنیا اور عورت کا نام نہیں لیا. اب حضرت والا کے علوم سنیے. یہاں پر تو محدثین اور شارحین فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے دنیا اور عورت کی طرف ضمیر راجع کی گئی, اردو میں بھی ضمیر ہی کہتے ہیں, اللہ اور رسول کی طرف بھی ضمیر راجع کی جا سکتی تھی. اور یوں کہا جاتا فہجرتہ الیہما, یہ نہ کہا جاتا فہجرتہ الی اللہ ورسولہ بلکہ یہ کہا جاتا فہجرتہ الیہما کہہ سکتے تھے. لیکن اللہ اور رسول کا نام دوبارہ کیوں لائے لیکن اللہ اور رسول کا نام دوبارہ کیوں لائے اس کا جواب دیتے ہیں استلزازن بتقریر اسمیہ مرقات, یعنی بار بار اللہ اور رسول کا نام لینے سے, بار بار اللہ اور رسول کے نام لینے سے مزہ لینے کے لیے جان نبوت نے عاشقانہ مزاج دکھایا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک نے عاشقانہ زبان استعمال کی, ورنہ ضمائر پر اکتفا کرنا عربی قواعد کے لحاظ سے بالکل درست تھا, کیونکہ مرجع بالکل قریب ہے, یعنی جس کی طرح زمین لوٹانی ہے مرجع وہ بالکل قریب ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور رسول کا بار بار نام لے کر مزہ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا الہ الا اللہ کہنے میں جیسے مزہ آتا تھا, محمد الرسول اللہ میں بھی مزہ آتا تھا. اپنی نعمت علوم دیکھیے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شیخ کے علوم کی قدر کرنے والا بنا دیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ مولویوں کے پاس علم ہے, آئیے آ کر علوم دیکھیے حضرت والا کے. محمد رسول اللہ میں بھی مزہ آتا تھا. اپنی نعمت رسالت کو تسلیم کرنا اور اقرار کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض تھا, کیونکہ خود آپ پر بھی تو کلمہ فرض تھا. لوگ کہتے ہیں عشق کہاں ہے, یہ سب پیری مریدی کے چکر ہیں. ارے ظالموں خوش روؤں, خدا تمہارے حال پر رحم کرے. چونکہ پھول پور ہے, میرے شیخ کا شہر ہے, لہٰذا مجھے پھر اور زیادہ روحانی طور پر سکون ملتا ہے اور شیخ کا نام لینے میں مزہ بڑھ جاتا ہے. پھر اس مسجد میں تقریباً 12 سال میں نے نمازیں پڑھی ہیں. یہی وہ محراب ہے جہاں کئی گھنٹے حضرت تلاوت کرتے تھے, اور تلاوت کرتے کرتے درمیان میں ہر 10-20 آیت کے بعد اللہ کھینچ کر ایسے کہتے تھے جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہوں، اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اپنے قلب و جان کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں آغوش محبت الہیہ میں اپنا دل رکھ دیتے تھے۔ میری کیفیت کو آپ کیا سمجھو گے؟ حضرت والا فرما رہے ہیں، میری کیفیت کو آپ کیا سمجھو گے؟ نہیں جب چوٹی کھائی تو زخم دل دکھاؤں کیا، نہیں جب چوٹی کھائی تو زخم دل دکھاؤں گیا، نہیں جب کیف و مستی دل میں تو پھر گنگناؤں گیا۔ جمعرات کو عرض کیا تھا، آگے بھی باتیں آ رہی ہیں، لیکن یہ باتیں وہی سمجھ سکتا ہے۔ کچھ پورا تو ادراک نہیں ہو سکتا کہ حضرت والا کی کیفیات تھی، پورا ادراک تو ہمیں نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ ان باتوں کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے کسی اللہ والے سے اللہ کے لیے محبت کی ہو۔ 15-16 سال جو رات دن رہے گا، جو راتوں کی آہ و فغاں سنے گا۔ سفر و حضر میں بھی حضرت مجھے ساتھ رکھتے تھے، ہم نے شیخ کے ساتھ پلیٹ فارم پر بھی دن رات گزارے ہیں۔ لکھنؤ میں گرمی میں رات بھر پلیٹ فارم پر سوئے رہے، کوئی اور نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے حضرت والا کا یہ زمانہ نہیں دیکھا، ہم لوگوں نے حضرت والا کا جو آسانی کا زمانہ تھا کہ ہدیے آ رہے ہیں، کھانے آ رہے ہیں، بکرے آ رہے ہیں، یہ ہدیہ، پھر وہاں کے سفر، پھر فرسٹ کلاس کے ٹکٹ، یہ وہ ہدیے، گاڑیاں، یہ چیزیں دیکھی ہیں، یہ چیزیں نہیں دیکھی حضرت والا نے ہمیں۔ حضرت والا کا جو شعر، نہیں تھی مجھ کو خبر اختر کہ یہ رنگ کیا مسٹر کاشف بھائی، یہ رنگ لائے گا خون ہمارا۔ حضرت والا کو تھوڑی پتا تھا کہ میں اپنے شیخ کی جو اتنی خدمت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پہ میرا نام پہنچا دیں گے۔ حضرت والا نے اس لیے نہیں کیا تھا۔ حضرت والا فرماتے، یہاں تک کہ حضرت والے صاحب برکاتہم نے فرمایا کہ حضرت والا کو شاید کسی طریقے سے پتا چل گیا کہ حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ مجھے خلافت دینے والے ہیں۔ سب چیزیں تیار تھی حضرت والا میں، تو حضرت والا نے پیغام بھجوایا یا خط لکھ کر بھیجا کہ حضرت مہربانی کر کے مجھے خلافت نہیں دیں، میں گمنام رہنا چاہتا ہوں، میں یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، میں چھپنا نہیں چاہتا، میں تو چھپنا چاہتا ہوں۔ حضرت والا ہردوئی نے فرمایا کہ مریض کو حق حاصل نہیں ہے کہ طبیب کو مشورہ دے، مریض کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ طبیب کو مشورہ دے۔ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو حضرت والا نے فرمایا کہ میں آپ کو خلافت دے دوں، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جملہ، کیا اشعار فرمائے کہ مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے تو گمنام رہنے دے، کسی کو بتا ہی نہ چلے میں کوئی تھا، لیکن اللہ والوں کے فیصلوں میں بھی مصلحت ہوتی ہے۔ حضرت والا نے خلافت دے دی حضرت میر صاحب کو، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کے بعد 2 سال کام لیا، اور غیر اختیاری طور پر، اختیاری طور پر جملہ نہیں کہہ سکتے، غیر اختیاری طور پر حضرت صدیق اکبر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا ہو گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تقریباً 2 سال زندہ رہے، اور ہمارے شیخ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 2 سال ہی زندہ رہے، غیر اختیاری طور پر سنت ادا ہو گئی۔ اختیاری طور سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے ان بزرگوں کی باتوں کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ لکھنؤ میں گرمی میں رات بھر پلیٹ فارم پر سوئے رہے، کوئی اور نہیں تھا، ایسے ایسے لمحات گزرے ہیں شیخ کے ساتھ کہ اختر ہی رہتا تھا۔ خاص کر راتوں میں حضرت کی تہجد کی نمازوں کے بعد مجھے حضرت کی وہ آہ و فغاں بہت گھلتی تھی، حضرت بہت روتے تھے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کعبہ شریف میں اس طرح روتے تھے کہ ہم سے سننے والوں کے کلیجے پھٹتے تھے، تو الحمدللہ میں نے بھی اپنے شیخ کے وہ آہ و نالے بہت دیکھے، میری زندگی حضرت کی آہ و فغاں کے سہارے سے گزری ہے۔ ورنہ دنیاوی و مادی لحاظ سے اس زمانے میں کوئی عیش نہیں تھا، کوئی بیت اب دیکھیے مجاہدے، کوئی بیت الخلا بھی نہیں تھا، اس سنجے کے لیے دور کھیتوں میں جانا پڑتا تھا، پھر حضرت ناشتہ نہیں کرتے تھے، لہذا ہم بھی ناشتہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت کی آہ و فغاں کے سہارے میرے شب و روز گزرے تھے، اس لحاظ سے بہت پر عیش تھے۔ دنیا میں میں نے ایسا عاشقانہ عبادت کرنے والا کہیں نہیں دیکھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اختر کو سیاح بنایا ہے، جنوبی افریقہ، فرانس، بنگلہ دیش، پاکستان، سعودی عرب وغیرہ جگہ جگہ جانا ہوا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام بڑے بڑے خلفاء کو میں نے دیکھا، مگر حضرت جیسی عبادت کرنے والا نہیں پایا۔ میرے شیخ تلاوت و تسبیحات کے درمیان زور سے نعرہ مارتے تھے، جیسے ریل کے انجن کی اسٹیم سے اسٹیم سے باڈی پھٹنے لگے تو ڈرائیور اس کا ڈھکن اٹھا دیتا ہے، تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ قلب انوار سے بھر گیا ہے۔ اس لیے درمیان درمیان میں اللہ اللہ کا نعرہ مارتے اور پھر تلاوت شروع کر دیتے۔ ہم لوگ جو عبادت کرتے ہیں تو جیسے ہمیں مجاہدہ ہوتا ہے، لیکن حضرت کو مجاہدہ نہیں تھا۔ ایک بہت عجیب بات آئی، کسی نے میسج کیا کہ ایک عربی میں عرب کے کسی آدمی نے کہا کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی، اب جیسے یہ بھی آ رہا ہے کہ پہلے زمانے کے لوگ کس طرح راتوں رات عبادت کرتے تھے، پوری پوری رات جاگے ہوئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ تو اس نے عرب کے کسی نے لکھا کہ مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ لوگ کیسے اتنی عبادت کر لیتے ہیں۔ فرمایا لیکن آج کے زمانے میں مجھے سمجھ میں آ گیا۔ کسی نے کہا کیسے؟ کہا لوگ جس طرح موبائل یوز کرتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں کہ رات کو 6-6, 7-7 گھنٹے مسلسل موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو مجھے بات سمجھ میں آئی، اصل بات ہے شوق، اصل بات ہے شوق۔ جس کا جس جگہ پہ شوق ہوتا ہے اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارا موبائلوں میں شوق ہے، ان خرافات کا شوق ہے، تو پوری پوری رات ہم موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا، اور فجر کی اذان سے پہلے سو گئے۔ کم از کم فجر ہی پڑھ لیتے کہ اے اللہ مجھ سے غلطی، پوری رات آپ کو ناراض کیا ہے، لیکن آپ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے توفیق دیجئے، اب فجر سے پہلے آ کر سو گئے۔ تو کہا کہ مجھے سمجھ میں آ گیا، حضرت والا ہردوئی کو، حضرت والا پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھ لے کس طرح یہ کرتے تھے۔ ہمارے سمجھنا آسان ہے شوق، جب یہ شوق حاصل ہو جاتا ہے تو سب کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت کو مجاہدہ نہیں ہوتا تھا، وہاں تو ہر وقت مشاہدہ تھا، حضرت کا معمولات میں مجاہدہ نہیں تھا۔ ہم لوگوں کو تو کبھی سستی بھی ہو جاتی ہے، لیکن حضرت کو کبھی معمولات میں سستی نہیں ہوتی تھی، سوائے ایک دن کے۔ ایک دن بہت سردی تھی تو حضرت کو تھوڑی سی سستی آ گئی، اور جا کر لیٹے رہے، کچھ لکڑی وغیرہ جلا کر پھر بیٹھے اور چنے کھانے لگے۔ پھر تھوڑی دیر میں فرمایا حکیم اختر میرا قرآن شریف لاؤ، مناجات مقبول لاؤ۔ اور فرمایا کہ ہمارے پیر یعنی حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کرنے کے کام تو کرنے سے ہی ہوتے ہیں، بیٹھنے سے نہیں ہوتے۔ اگر بیٹھے رہو اور زبان سے کہتے رہو کہ تلاوت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، تو بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بس اس جملے سے ایسی بجلی، ایسا کرنٹ آیا، حضرت کے قلب میں ایسی گرمی آئی، کیا کہوں، جیسے بیٹری چارج ہو گئی۔ بس بڑے میاں وہاں سے نکل کر دوڑے ہوئے آئے، اور پھر وہی 5-6 گھنٹہ، اور پھر وہی 5-6 گھنٹہ اپنے معمولات پورے کیے۔ یہ تھی پیر کی محبت کہ کرنے کے کام تو کرنے سے ہی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے ان لوگوں کو اپنے پیر سے کتنا عشق تھا کہ ایک جملے نے ان کو خمیرہ یاقوتی اور کورے امن کا انجیکشن اور خمیرہ مرواریت کا کام دیا۔ حضرت حکیم الامت کی کرامت کا واقعہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اطلاع آئی کہ انتقال کر گئے۔ میرے حضرت نے مجھ سے فرمایا مجھے اتنی گھبراہٹ، اتنا اضطراب اور بے چینی ہوئی، میں بار بار یہ پڑھ رہا تھا، اڑ گئی سونے کی چڑیا رہ گیا پر ہاتھ میں، اڑ گئی سونے کی چڑیا رہ گیا پر ہاتھ میں۔ پھر میں نے غسل کیا، حضرت گرمیوں میں کپڑے گیلے ہی پہن لیا کرتے تھے، سوکھنے کا انتظار نہیں کرتے تھے، خود ہی بڑے میاں میں اپنے اندر اتنی گرمی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت والا ہردوئی پہلوان تھے، اکیلے ہزاروں ہندوؤں کے لیے کافی تھے، خود ہی بڑے میاں میں اپنے اندر اتنی گرمی تھی کہ حضرت کے کپڑے خود ان کے جسم پر خشک ہو جاتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے ایک ہوا آئی جس سے میرا سارا کپڑا معطر ہو گیا، پھر جب میں سویا ہوں تو ایسا محسوس ہوا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک آ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ اس میں کوئی اور راوی درمیان میں نہیں ہے، حضرت نے مجھ سے خود فرمایا۔ اس کے بعد حکیم سعید سے، یہ دوسرے حکیم سعید ہیں، اس کے بعد حکیم سعید سے جو ہمارے مدرسے کے ساتھی تھے، اس زمانے میں وہ حضرت سے رات کو بھی پڑھتے تھے، ان سے فرمایا حکیم سعید ذرا یہاں آؤ، دیکھو میرا کپڑا سونگو، میں ابھی نہا کر آ رہا ہوں، کپڑے سے خوشبو آ رہی ہے، اتنی خوشبو جبکہ میں نے عطر بھی نہیں لگایا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، خوشبو آ رہی ہے، کئی روز تک خوشبو تھی۔ کسی اللہ والے سے پوچھا، غالباً حضرت والا پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یا حضرت تھانوی کے کوئی اور خلیفہ تھے، فرمایا آپ کے پاس کوئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نشانی ہے؟ تو زبان سے راز آؤٹ ہو گیا، کہ میں خود نشانی ہوں. حضرت والا پھولپوری تھے نا, حضرت والا پھولپوری رحمت اللہ علیہ, کہ میں خود ہی اپنے شیخ کی نشانی ہوں. سب سے بڑی شیخ کی نشانی یہ ہے کہ شیخ کی تمام باتیں مرید کے اندر ٹرانسفر ہو جائیں. سب سے بڑی کرامت, سب سے بڑی شیخ کا تبرک اور سب سے بڑی نشانی یہی ہے. اور حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے لیے کئی لوگوں نے فرمایا, اور جب حضرت والا حیات دے تبھی کئی لوگوں نے فرمایا کہ آپ کا انداز بیان کا وہی ہے جو حضرت والا کا صحت کا زمانہ تھا. اور کسی نے حضرت والد صاحب کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے لسان اختر عطا کی ہوئی ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے لسان اختر عطا کی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا بالکل صحیح فرما رہے ہیں, خوشبو آ رہی ہے, کئی روز تک خوشبو تھی. حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ کی دعا کی کرامت, ایک دفعہ بیت العلوم میں حیضہ پھیل گیا تو حافظ مصطفیٰ صاحب کو بھی حیضہ ہو گیا. اس زمانے میں وہ پڑھاتے تھے, چونکہ ان کا سارا بچپن یہاں گزرا تھا تو حضرت بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے. حضرت کو مچھلی کا بہت شوق تھا تو حافظ مصطفیٰ صاحب کو حضرت سے ایسی محبت تھی. یہ ہے شیخ کی محبت. حافظ مصطفیٰ صاحب کو حضرت سے ایسی محبت تھی کہ رات کو 3 بجے اٹھ کر, کوئی نام ہوگا تونس ندی مجھے بتا نہیں, تونس ندی کے پانی میں جاتے اور جال سے مچھلیاں پکڑ کر صبح فجر کی نماز حضرت کے ساتھ پڑھتے اور نماز کے بعد حضرت کو پیش کرتے تھے. حضرت ان کے لیے بہت دعا کرتے تھے. جب کوئی ایسا محب ہو اس کے حیضے کی خبر جب شیخ نے سنی, یہ اللہ والوں سے تعلق کا فائدہ ہوتا ہے. ایک شخص کا انتقال ہو گیا, لوگ حضرت بڑے پیر صاحب حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے, کہ حضرت ہمارے فلان دوست کا انتقال ہو گیا ہے, ان کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے. حضرت نے فرمایا یہ مجھ سے بیعت تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں. کہا کبھی میری مجلس میں آیا تھا؟ کہا نہیں. کہا کبھی کوئی تعلق؟ کہا نہیں. کہا کبھی میں نے اس کو دیکھا؟ لوگوں نے کہا نہیں. کہا کبھی اس نے مجھے دیکھا؟ کہا نہیں. کہا جب کوئی تعلق خاص بات کا نہیں ہے تو کس بات کی خاص دعا مانگو؟ بس عام دعا مانگتا ہوں, اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے. کہ خاص دعا کیسے مانگو جب کوئی خاص تعلق ہی نہیں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم سے عمل نہیں ہوتا. بار بار عرض کرتا ہوں, عمل کا نہ ہونا, اس میں کمزوری کا آنا, یہ الگ خرابی ہے. اس کی فکر نہ کیجئے, بس اللہ والوں کے پاس آتے رہیے چاہے عمل ہو یا نہ ہو. حضرت والا کے پاس ایک صاحب تھے, کئی عرصے سے آتے رہے. ایک دفعہ حضرت داڑھی نہیں رکھتے تھے, ایک دفعہ حضرت والا تو شفیق تھے, سراپا محبت تھے. محبت کو اگر کوئی جسم ملتا تو وہ سراپا میرے شیخ کا ہوتا. وہ تو حضرت والا کا سراپا شفقت. تو ایک دفعہ روتے ہوئے فرمایا کہ لگتا ہے کہ میرے کھات میں یہ کمی تھی جو آپ اب تک داڑھی نہیں رکھ پا رہے ہیں. میں اللہ تعالیٰ میری کھات کو صحیح کر دے. وہ رونے لگا, کہا حضرت آپ کی کھات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے اندر کمی تھی, میں آج سے ہی ارادہ کرتا ہوں. اور کتنے لوگ حضرت والد صاحب رحمت برکات آج بھی آتے ہیں, پتہ نہیں کتنا عرصہ ان کو ہو گیا ہے لیکن داڑھی نہیں رکھی ہے, لیکن حضرت والد صاحب گلے سے لگاتے ہیں, محبت فرماتے ہیں, آگے بیٹھاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے, ہمارا مجرم نہیں ہے. تو ہم اللہ والوں کے پاس آتے رہیں چاہے عمل میں کتنی سستی ہو, یہ تعلق قائم رکھیں. مرنے کے بعد اس تعلق کا پتہ چلے گا کہ ہم نے جو اللہ والوں سے تعلق قائم رکھا, ان کے پاس آتے جاتے رہے, عمل میں سستیاں کرتے رہے, لیکن ان کے ساتھ تعلق کا فائدہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا. اب دیکھیے اللہ والوں سے تعلق, جب کوئی ایسا محب ہو یعنی محبت کرنے والا ہو, اس کے حیضے کی خبر جب شیخ نے سنی تو میں شیخ کے پاس ہی تھا. خبر آئی کہ حافظ صاحب کی حالت نازک ہے اور ان کو قے دست آ رہے ہیں, بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے چند گھنٹوں کے مہمان ہیں. تو میں نے جو شیخ کا عمل دیکھا وہ عرض کرتا ہوں. حضرت نے یہیں آ کر وضو کیا اور سجدے میں سر رکھ کر رونا شروع کر دیا. علامہ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, اگر کوئی مصیبت پریشانی یا آفت آئے تو پہلے مخلوق سے مت کہو, پہلے 2 رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کر دو. جہاں سے مصیبت آئی ہے وہاں رابطہ کر لو, پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو طبیب کی سمجھ میں دوا بھی صحیح آئے گی, کیونکہ اوپر سے فیصلہ ہو گیا. مطلب یہ, ہمارے استاد نے بھی اس کو سمجھایا, مطلب یہ ہے جب کوئی مصیبت آئی, کوئی پریشانی آئی, کوئی بیماری آئی, اب پہلے اللہ وضو کیا, 2 رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ آپ صحت اسباب بھی ہیں, گاڑی بھی ہے, پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے, اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوں گے کہ میرے بندے کو دیکھو کہ سب اسباب ہوتے ہوئے پہلے اسباب اختیار نہیں کر رہا، پہلے مجھ سے مانگ رہا ہے، لیکن کوئی ایسی خطرناک ایمرجنسی ہے، مثال اللہ حفاظت فرمائے ہر گھر میں اللہ تعالیٰ، لیکن بیماریاں تو ہیں، کسی کو رشتہ دار کو شدید دل میں درد ہو رہا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ نہیں میں پہلے میں دو رکعت پڑھ لوں پھر میں آپ کو لے جاؤں گا، نہیں، اب فوراً لے جائیں، لیکن جاتے ہوئے اے اللہ آپ مدد فرما دیجئے، اے اللہ رحم کر دیجئے، اے اللہ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں شفا دے دیجئے، ان کے دل میں اچھی دوا دل میں ڈال دیجئے، اب چونکہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، جلدی لے جانا ہے، اب اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں۔ تو فرمایا کہ ہمارے مذہب مفتی غلام محمد صاحب احمد برکاتوں حضرت والا کے خلیفہ بہت محبت فرماتے ہیں، وہ طلبہ سے پوچھتے تھے کہ ہاں بھائی بتاؤ اگر گھر میں کوئی بیماری ہو تو کیا کرو گے، مثلاً کوئی نام لے لیا، کہو سر جی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے کہ وہ کریں گے، تم یہ اب مذاق میں کہتے لگاؤ اس کو تھپڑ، ہلکا ہلکا سا، ارے ظالم پہلے اللہ سے مانگو گے بھائی، پہلے اللہ سے مانگو گے پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کیونکہ اوپر سے فیصلہ ہو گیا کہ اس کی بلا کو ٹالنا ہے، لہذا بلا ٹالنے کے جتنے ازمام ہیں اللہ تعالیٰ خود پیدا فرما دیں گے۔ پھر حضرت نے فرمایا حکیم اختر چلو ندی چلو، جب ندی پہنچے تو حضرت نے وہاں غسل فرمایا، لنگی مجھے پکڑا دی، خود سینہ اور گلے تک پانی کے پردے میں چلے گئے کہ بے پردگی نہ ہو، غوطہ مار لیا، غسل ہو گیا، تھوڑا سا پانی بھی پی لیا، یہ کیوں کیا؟ اب حضرت والا پس منظر بتلا رہے ہیں کہ لنگی مجھے پکڑا دی اور خود سینے تک اور گلے تک پانی کے پردے میں چلے گئے کہ بے پردگی نہ ہو، یعنی سطر نہ کھلے۔ آج ان سوئمنگ پول وغیرہ میں جایا جاتا ہے جہاں پر مرد عورت ساتھ ہیں، سطر کھلا ہوا ہے، ایک ہے اپنے طور پہ جانا، سطر سب کا چھپا ہوا ہے، کیونکہ مرد کو بھی دوسرے مرد کا سطر دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اب ان سوئمنگ پولوں میں جا رہے ہیں جہاں عورتیں بھی نہا رہی ہیں، عورتیں نہ بھی ہوں صرف مرد مرد ہوں، لیکن مردوں کا سطر کھلا ہوا ہے وہاں جایا جا رہا ہے، تو کتنا احتیاط فرماتے ہیں اللہ والے کہ، اور یہ کوئی تقویٰ کا حکم نہیں ہے، اصل حکم ہی بعض لوگ کہتے ہیں یہ تقویٰ ہے، چلو ہم نے نہیں کیا مسئلہ نہیں ہے، شریعت کا حکم ہے کہ مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا واجب فرض اور واجب ہے، صرف نماز کا حکم یہ نہیں ہے، ہر وقت کا یہ حکم ہے۔ خود سینہ اور گلے تک پانی کے پردے میں چلے گئے کہ بے پردگی نہ ہو، غوطہ مار لیا، غسل ہو گیا، تھوڑا سا پانی بھی پی لیا، یہ کیوں کیا؟ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کبھی پانی میں گھس جاؤ اتنے پانی میں کہ سطح چھپ جائے، اور پھر کپڑے اتار کر باہر دے دو، غوطہ مار کے غسل کر لو، پھر تھوڑا سا پانی پی لو۔ اب دیکھیے، اب لباس پانی کا ہے جو قدرتی ہے، آسمان سے برسا ہے، کسی کے باپ کا اس میں اجارہ نہیں ہے، اور پیٹ میں وہی پاک پانی کی غذا ہے جو اللہ کا برسایا ہوا ہے، آسمانی پانی، آسمانی لباس، اب جو مانگو گے انشاءاللہ سب قبول ہو جائے گا، کیونکہ کوئی حائل نہیں رہا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یطیل السفر اشعش اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی ہے؟ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں کہ ہم تو مولانا، ہم نے تو مزدلفہ میں دعا مانگی تھی، ہم نے تو عرفات میں دعا مانگی تھی، ہم نے تو آب زمزم پی کر دعا مانگی تھی، ہم نے تو یہاں دعا مانگی تھی، بہت رو رو کے دعا مانگی تھی، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ حضرت والا بیان فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے لمبا سفر کرتا ہے، پیر مٹی آلود ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بڑھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب اے میرے رب، اے میرے رب، اور فرمایا لیکن حالت کیا ہے؟ اس کا کھانا حرام، کھانا حرام، رشوت کا، بینک کا، سود کا، ملاوٹ کا، وغیرہ وغیرہ، اس کا کھانا حرام، وہ مشربو حرام، اس کا پینا حرام، جو پانی استعمال کر رہا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا، وہ ملبسو حرام، اور اس کا لباس بھی حرام ہے، وہ غذیہ بالحرام، اس کی غذا بھی حرام کی ہے، سب چیزیں حرام کی ہیں۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فانا یستجاب لذلک، دعا کیسے قبول ہوگی؟ سب چیزیں حرام کی ہیں، دعا کیسے قبول ہوگی؟ کہ جب حضرت والا فرما رہے ہیں کہ جب پیٹ میں غذا حرام ہوگی، جسم پر لباس حرام ہوگا، تو دعا قبول نہیں ہوگی چاہے کتنا ہی گڑ گڑا ہے. تو اس دریا میں حضرت نے کر کے دکھایا کہ پانی پی کر پھر ہاتھ اٹھایا، اب سب چیزیں حلال ہو گئیں، جس میں شبہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. ویسے ہی اللہ والوں کے پاس حرام کہاں ہوتا ہے، لیکن اب تو بالکل صاف ہو گئے، بالکل صاف، کوئی شبہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. فرمایا پانی پی کر پھر ہاتھ اٹھایا، سب کر کے سکھایا گئے بڑے میاں، پھر واپس آ کر مسجد میں دو رکعت پڑھی اور میرے سامنے سجدے میں ایسا روئے جیسے کوئی باپ کا اپنا بیٹا ہو، ایسا روئے جیسے کوئی باپ کا اپنا بیٹا ہو. دو تین گھنٹے بعد خبر آئی کہ حافظ صاحب اچھے ہو گئے، حافظ صاحب اچھے ہو گئے، طبیعت سنبھل گئی، پھر بہت عرصے زندہ رہے. ایک مرتبہ مجھے کچھ غم کی کیفیت تھی، تو اسی دریا کے کنارے چادر اوڑھے ہوئے لیٹا تھا. غم میں چادر اوڑھنے کا دل چاہتا ہی ہے، یا ایو المزمل. تو ایک چروائے نے جب دیکھا تو وہ سمجھا یہ کوئی موت کا فرشتہ ہے، تو اس نے زور سے چلا کر کہا یا جبرائیل، اور مارے ڈر کے بھاگا. تو جب کوئی مصیبت آئے دو رکعت پڑھ کر اپنے ربا سے رو جیسے چھوٹا بچہ اپنے ابا سے روتا ہے، ہمیں بھی یہی چاہیے کہ دو رکعت پڑھ کر اپنے ربا سے روئیں. ایک مرتبہ، اب دیکھیے دعا کیسے قبول ہوتی ہے، ایک مرتبہ بمبئی سے ہوائی جہاز حاجیوں کو لے کر اڑا، اسی جہاز پر میرے شیخ شاہبرا لکھ صاحب بھی تھے. حضرت نے یہ واقعہ خود سنایا، بیچ میں کوئی راوی نہیں، صاحب مشاہدہ نے خود مجھ سے بیان کیا. آخری جہاز تھا اور تین حاجی سوار ہونے سے رہ گئے، انہوں نے مسلح بچھا کر رونا شروع کر دیا، حالت احرام میں چیخ چیخ کر رونے لگے. بہت سے لوگ ان کو بیوقوف سمجھنے لگے کہ جہاز نکل گیا، اب رونے کا کیا فائدہ، جہاز بھی کبھی واپس آتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد بمبئی کا جہاز جو ایک گھنٹے میں کراچی پہنچتا تھا، حضرت والا ہردوئی رحمتہ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ حج پر جاتے وقت پاکستان میں کراچی میں آتے تھے تین دن کے لیے، حج کے لیے حاضر ہوتے، پھر واپسی میں تین دن کے لیے رکتے تھے. حضرت والا ہردوئی رحمتہ اللہ علیہ پاکستان آئے ہوئے تھے، تو گاڑی کا ان دنوں حضرت والا کے پاس، وہی جیسے میں نے عرض کیا کوئی فتوحات کا زمانہ نہیں کہ ہر وقت گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، تو حضرت والا نے حضرت والد صاحب سے فرمایا آپ اپنی گاڑی دے دیں. حضرت والد صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت والا ہردوئی رحمتہ اللہ علیہ کے لیے ڈرائیور اور ایک گاڑی. حضرت والا ہردوئی رحمتہ اللہ علیہ کا اپنے وقت کسی کے پابند تو تھے نہیں، بغیر ٹائم کے باہر آئے اور دیکھا گاڑی کھڑی ہوئی ہے. کہا آپ کون؟ کہا میں ڈرائیور ہوں. کہا کس کے لیے؟ کہا نام لیا. کہا اچھا. کہا ڈرائیور نے، ہمارے ڈرائیور نے پوچھا کہ کہاں جانا ہے؟ پانی دے. کہا کہاں جانا ہے؟ کہا گھر جانا ہے. حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گھر جانا ہے. حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا گھر جانا ہے. اب گھر سے مراد کارساز پہ ایک گھر تھا، نواب فخر صاحب، نواب کیسر صاحب کا گھر تھا، وہاں جانا تھا، کارساز روڈ پہ گھر تھا. اب ڈرائیور سمجھے کہ حضرت والد صاحب دامت برکاتوں کے گھر جانا ہے. کہا ٹھیک ہے. اب حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ نے اللہ کے عاشق اور دوسرا پاکستان کا ان کا رستہ کیا پتا. اب جب گلی میں پہنچے کہ یہ کہاں لائے ہو؟ حضرت والا ہردوئی کا اپنا انداز کا، یہ کہاں لائے ہو؟ حضرت والد صاحب کا جہاں پہلے بیان ہوتا تھا، جہاں ہماری رہائش تھی وہاں پر، کہ یہ کہاں لائے ہو؟ کہا حضرت گھر لایا ہوں. کہا کس کا گھر ہے؟ کہا فیروز میمن کا گھر ہے. کون فیروز میمن؟ اب جہاں واپس چلو، واپس چلو. تو اب جب وہاں سے خدام نے دیکھا حضرت والا ہردوئی نہیں ہے، سب پریشان باہر آئے، حضرت والا ہردوئی آئے، پھر پتا چلا، پھر ڈرائیور کو ہدیہ بھی دیا، اللہ والوں کا معمول. تو حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معمول تھا، اسی طرح ہوتا تھا. تو ممبئی سے کراچی آنا تھا، تھوڑی دیر کے بعد بمبئی کا جہاز جو ایک گھنٹے میں کراچی پہنچنا تھا، 15 منٹ بعد ہی پھر آبادی نظر آنے لگی. تو حضرت نے فرمایا کہ ہم نے جہاز والوں سے پوچھا کہ کون سا شہر ہے، تو معلوم ہوا کہ جہاز بمبئی واپس آ گیا ہے. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. تو معلوم ہوا جہاں ہم کہتے ہیں ہم کیسے دعا مانگیں، اب تو اسباب ہی نہیں ہے. ابھی ایک صاحب سے میں عرض کر رہا تھا کہ بغیر اسباب کے مانگو اللہ تعالیٰ سے. دلیل حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا، چپکے چپکے اللہ سے مانگ رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے، ربی انی وہن العظم، اے میرے رب
میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بوڑھا ہو گیا ہوں، 90 سال سے زیادہ عمر تھی جب یہ دعا مانگ رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، اس وقت 90 برس سے زیادہ عمر ہے، وَبِإِنِّي وَأَنَا الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، اور میرے رب میرے سر پہ بڑھاپا پھیل گیا ہے، سفیدی آ گئی ہے. اصل بات یہ ہے، یہ جب بات ہمیں حاصل نہیں ہوگی تو کبھی کبھار دعا بھی قبول نہیں ہوگی. ولم اقم بدعا ایک ربی شقیہ، لیکن میں ترجمہ عرض نہیں کر رہا، مفہوم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، لیکن میں آپ سے دعا کرنے میں نا امید نہیں ہوں. میں اس حالات میں میرے پاس اسباب بھی نہیں ہے، لیکن میں کیا دعا مانگتا ہوں، ربی حبلی من لدنک ذریۃً طیبہ، اللہ مجھے اولاد عطا فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی. کیا ہوا، حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل رکھے ہوئے. مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، مثال کے طور پر کہ اب تو خیر آم کا موسم آنے والا ہے، دسمبر میں نومبر میں آم کا موسم نہیں ہے اور آم رکھا ہوا ہے. اب ہم حیران ہوں گے، بھائی آم کہاں سے آ گئے تیرے پاس؟ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل رکھا ہوا ہے، کہاں سے آیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اچھا، یعنی بغیر موسم کے اللہ تعالیٰ پھل عطا کر سکتے ہیں، تو اللہ جب آپ بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتے ہیں تو میری اولاد کا موسم تو ختم ہو گیا ہے. اے اللہ مجھے بھی آپ بغیر موسم کا پھل عطا کر دیجئے، مجھے اولاد عطا فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی. مفسرین فرماتے اس سے معلوم ہوا، جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھو تو وہ نعمت اپنے لیے بھی مانگ لو. حسد نہیں، حسد یہ ہے کہ اللہ اس سے چھن جائے مجھے مل جائے. رشک، اللہ اس کے پاس بھی ہے مجھے بھی عطا فرما دیجئے. تو فرمایا یہ مت کہو اللہ اے اللہ میرے پاس اسباب نہیں ہے، میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے، میری تنخواہ 10-15 ہزار روپے ہے اور 1 لاکھ روپے کا عمرے کا ٹکٹ ہے، میں کیسے مانگوں، میں کیا کروں. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے، پاسپورٹ کم از کم بنا لو، پاسپورٹ کم از کم بنا لو. کہ اے اللہ میرے پاس پاسپورٹ بنوانے کے پیسے تھے، میں نے وہ کر لیا ہے، باقی آئے اللہ آپ کام کر دیجئے. حج کے لیے پیسے نہیں ہیں، کسی نے کہا کہ حج کا فارم لے لو، حج کا فارم لے لو. کہ اللہ میرے ہاتھ میں فارم لینا تھا، جس طرح حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا میں قید تھے، حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ حضرت والا فرماتے تھے کہ جمعے کے دن غسل کرتے، کپڑے بدلتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے، غسل کرتے اور جیل کی سلاخوں تک آتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے کہ اے اللہ میرے پاس یہیں تک اختیار تھا، اس سے آگے میں بڑھ نہیں سکتا، اب جمعہ میرے اوپر نہیں ہے، مجھے معاف فرما دیجئے. فرمایا کہ ان کا دامن اگرچہ دور ہی سے ہی، ہاتھ تو تم بھی اپنا دراز کرو. فارم لے لیا کہ اللہ میرے ہاتھ میں تو فدو فقیر آدمی ہو، میرے پاس تو یہی ہے، آگے آپ کام بنا دیجئے. حضرت والے اسباب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عرضی تو پیش کریں، یہ اسباب نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنائیں گے کہ ہم حیران ہو جائیں گے، کیسے ہو گیا یہ راستہ کیسے طے ہو گیا. دیکھیے یہ اسباب نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اسباب تو ختم ہو گئے. ہندوؤں کی حکومت ہے شاید یہیں آ رہے ہیں، وہ بھی ہنس رہے ہیں کہ پتہ نہیں بے وقوف لوگوں کو کیا ہو گیا. 15 منٹ بعد ہی پھر آبادی نظر آنے لگی. حضرت نے فرمایا ہم نے جہاز والوں سے پوچھا یہ کون سا شہر ہے، تو معلوم ہوا کہ جہاز بمبئی واپس آ گیا ہے. جہاز کا عملہ کوئی پرزا بمبئی بھول گیا تھا یا پرزا ڈھیلا ہو گیا تھا، اس کو صحیح کرنا پڑا. جہاز رن وے پر لگا اور عملہ پرزا لینے گیا، تو اتنے میں تینوں حاجی ایسا دوڑے کہ مت پوچھو ہندوؤں نے بھی کہا واہ کہ واہ خدا کی کیا شان ہے، دعا سے جہاز کو لوٹا دیا، دعا سے جہاز کو لوٹا دیا. دعا معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس عقیدے سے کہ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے ہمیں عطا کر سکتے ہیں، اسباب کے تو ہم محتاج ہیں نا. گر او خاص عین غم شادی شود، اگر وہ چاہے تو غموں میں خوشیاں دے دے، عین بند پائے آزادی شیوت، اور اگر وہ چاہے تو قید میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدینہ شریف کے میزبان کا فون آیا تو پتہ چلا کہ آج حضرت والد صاحب دامت برکاتہم بتلا رہے تھے کہ ان کے گھر والے میری والدہ کو بتلا رہے تھے کہ آج مغرب کی نماز حضرت والد صاحب حضرت دادا دامت برکاتہم انشاءاللہ مدینہ شریف میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ خوب خوب قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے اللہ، اور ہمیں بھی محروم نہ فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بغیر استحقاق کے غیب سے وسیلہ رزق عطا فرما دیں.
ایک صاحب ہیں ہمارے دوست منیر حسن، ان کے والد صاحب کا بدھ کے دن آنکھ کو آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، واخر دعوانا الحمدللہ.